الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریفیں بیان کیں اور متعدد دعائیں مانگی تھیں، اور ان دعاؤں کے اختتام پر جو الفاظ تھے وہ تھے کہ اے اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اب وہ قیامت کا دن کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید آگے بیان فرماتا ہے اور اس کا مزید منظر بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ تھا، آپ کا جو گفتگو ہوئی تھی وہ بت پرستوں کے ساتھ تھی، تو آگے پھر بتوں اور بت پرستوں کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اسے بیان فرمایا۔ پہلے قیامت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ قیامت کا منظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مال یوں کام نہیں آئے گا کہ آدمی قیامت کے دن اپنا مال دے کر کوئی نیکیاں کما لے یا گناہ معاف کروا لے یا اپنے عذاب کے اندر تخفیف کروا لے، مال اس معنی میں وہاں پر کام نہیں آئے گا، وہاں پر نیکیاں کام آئیں گی اور نیک لوگ کام آئیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اولاد اپنے ماں باپ پہ جان چھڑکتی تھی اور ان کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کر دیتی تھی اور ہر حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتی تھی، قیامت کے دن وہ اس ماں باپ کے ساتھ اپنی محبت کو بروئے کار لاتے ہوئے قیامت کے دن کام آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ مال قیامت کے دن یوں کام آئے گا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جسے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنایا، جسے غریبوں پر خرچ کیا، جو دینداروں کی خدمت میں علماء، صلحاء، اولیاء پر خرچ کیا گیا، وہ مال یوں کام آئے گا کہ وہ نیک کاموں میں خرچ کیا گیا تھا۔ اور اولاد قیامت کے دن کیسے کام آئے گی، حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں، تین چیزوں کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں ایک تو وہ علم کہ جو آدمی نے دوسروں کو سکھایا ہو، تو جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کیا، صدقہ جاریہ کیا، مثلا مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، مدرسہ بنا دیا، یا علم دین کی کتابیں لوگوں میں تقسیم کی، لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں، اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ بندے کو اس کے مرنے کے بعد اس کی وہ اولاد کام آئے گی جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ تو اولاد اس معنی میں آخرت میں کام آتی ہے، مرنے کے بعد کام آتی ہے کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، نیکیاں کر کے ان کو ثواب پہنچاتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ویسے اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اور اصل قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہوگا، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا۔ سلامتی والا دل کس چیز سے سلامت؟ کفر سے سلامت، شرک سے سلامت، بد مذہبیت سے سلامت، کینے سے، حسد سے، بغض سے، بری خصلتوں سے، اور بدگمانیوں سے، ان چیزوں سے سلامت جو دل ہے، جو بندہ اسے لے کر حاضر ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا، جس میں سب سے اہم ترین چیز بندے کے دل کا کفر و شرک سے سلامت ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد بقیہ چیزیں بھی، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جو امراض باطنیاں ہیں، جو دل کے امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، دل ان سے سلامت ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ جنت دیکھیں گے تو اس کے نظارے دیکھیں گے، جہنم ظاہر ہوگی تو اس کی ہیبت اور اس کی دہشت سے جو دوزخی ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ اس کی دہشت کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد متقین جنت میں اور گمراہ اور جو کفار ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، قیامت کے دن یہ اور ان کے بت آپس کے اندر کیا گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے تو بت پرستوں سے کہا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا، وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ خود اپنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ جہنم میں گمراہوں کو، بتوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو ڈال دیا جائے گا۔ اب جہنم کے اندر جب بت بھی ہیں اور ان کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، یہ آپس میں لڑیں گے۔ لڑائی کے اندر یہ کیا کہیں گے؟ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، وہ اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ کہیں گے، قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے، خدا کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ اے بتو، ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چند ایک باتیں کہی ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہنم کے اندر کفار اور بت پرست یہ اقرار کریں گے کہ ہم دنیا میں گمراہی میں تھے، اور اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم گمراہی میں تھے جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ مجرموں سے کون مراد ہے؟ مجرموں سے مراد اس میں بت بھی داخل ہیں کہ بتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اس میں شیطان بھی داخل ہے، اور اس میں گمراہوں کے وہ سردار بھی داخل ہیں جن کے بہکانے، بٹکانے اور گمراہ کرنے سے یہ گمراہ ہوئے تھے، جو اپنے سرداروں کے پیچھے چلے گمراہی کے معاملے میں، جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے کفر و شرک کے معاملے میں، وہ بڑے مجرم، ان کو کہیں گے کہ ہم نے، ہمارے ان مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت سارے معاملات میں ہم لیڈر اختیار کرتے ہیں، ہمارا اپنے پیشے کے اندر، اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کوئی بڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، خاندانی نظام چلانے کے اندر ہم اپنے خاندان کے کسی بڑے کی پیروی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جہاں پر جائز ہے وہاں پر ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں ہم ان دنیا داروں کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اگر دین کے معاملے میں ہم اپنے صرف باپ دادا کی پیروی کریں قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اگر یہ رویہ ہے کہ ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں گے بھلے وہ صحیح ہوں بھلے وہ غلط ہوں، تو یہ رویہ بڑا تباہ کن ہے۔ اسی طرح سیاسی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، اب جو وہ بول دے، وہ دین کے بارے میں بکواس کرے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے، وہ دنیا کے بارے میں بول دے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر ایسا رویہ ہے تو یہ مجرمین ہیں، یہ جو لیڈر ہیں کہ جن کے دین کے معاملے کے اندر بھی معاذ اللہ دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ان کی بات کو دین کے اوپر بھی ترجیح دی جائے، تو پھر یہ وہی ہوں گے کہ جن کو جہنم میں جا کے کہا جائے گا کہ ہم ان مجرموں نے گمراہ کر دیا۔ تو لہٰذا دنیا میں لیڈر ہیں یا دوست ہے یا کچھ بھی ہے، اس کی بات جائز معاملات کے اندر مانی جا سکتی ہے، لیکن دین کے اندر صرف دینداروں کی، اہل علم کی، جنہوں نے دین پڑھا ہے ان کی مانی جائے گی۔ اسی لیے دین کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا کہ ایک آدمی ایک کالم نگار سے متاثر ہے اور اس کا قلم اسے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی اردو بڑی اچھی ہے، اس کا دنیاوی معاملات پہ تبصرہ بڑا اچھا ہے، اس کا سیاست پہ تبصرہ بڑا اچھا ہے، اب وہ اگر دین کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دے تو اس کی پیروی کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کالم نگار اگر دنیا کے بارے میں لکھتا ہے تو اچھا لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دین کے بارے میں اگر وہ کلام کرے گا اور وہ سیکولرزم اور وہ بے دینیت اور لا دینیت کے حق میں بات کرے گا اور علماء کے اور دینداروں کے اور مذہبی وضع قطع والوں کے خلاف باتیں کرے گا، تو اب ایسے کی پیروی کرنا گمراہی ہے، ایسے کی پیروی کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا دنیا کے اندر ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کالم نگار ہے تو وہ دنیا کے معاملے کے اندر اس کی رائے کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی لیڈر ہے سیاست کا ہے تو سیاست کے معاملے میں اس کو دیکھا جائے گا، اگر گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے معاملات میں ان کو دیکھا جائے گا۔ دین کے معاملے میں صرف ان کی پیروی کی جائے گی جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے، جن کا عقیدہ بھی درست، جن کا علم بھی درست، جن کی سوچ بھی درست ہے۔ تو دین کے معاملے میں دوسروں کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ پھر دوسری بات جو یہ بت پرست کہیں گے، وہ کہیں گے ہمارا کوئی سفارشی نہیں، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ سفارشی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ سفارش ہے مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ شفاعت اللہ کے نبی کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے، صالحین کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، حاجی حضرات کریں گے، شہید ہونے والے کریں گے، تو یہ شفاعت کریں گے، لیکن اہل ایمان کی۔ کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، مرتد کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی بت پرست کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو لہذا چونکہ یہاں بت پرستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کے حوالے سے بڑا وعدہ فرما دیا کہ وہ کہیں گے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خوار دوست۔ دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی قریبی گہرا غم خوار دوست ہو، قیامت کے دن وہ دوستی کام نہیں آئے گی۔ جو دنیا کے اندر سیر اکٹھی کرتے تھے، جناب صبح مارننگ واک کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں اور اسکول اکٹھے جا رہے ہیں، کالج اکٹھے جا رہے ہیں اور نوکری کرنے اکٹھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جناب سیر سپاٹا اکٹھے کرتے رہے، یہ جو دنیا کی دوستیاں یہ کام نہیں آئے گی۔ ہاں جو متقی پرہیزگار لوگوں سے دوستیاں ہیں، قیامت کے دن یہ دوستیاں کام آئیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار لوگ، جو پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں ان کی دوستیاں کام آئیں گی۔ لہذا دنیا کے اندر دنیاوی دوست تو ہوتے ہیں، بقدر ضرورت آدمی بناتا ہے، لیکن نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اہل علم سے، اہل تقوی سے، اہل صلاح سے، ان سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ ان کی دوستی قیامت کے دن کام آ سکے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، متقی لوگوں کو کثرت سے دوست بناؤ کہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے۔ تو لہذا اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا ماحول، اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہے کہ یہاں جو دوستیاں رکھی جاتی ہیں وہ ان لوگوں سے ہیں جو نمازی ہیں، جو خوف خدا والے ہیں، جو نعتیں پڑھنے والے ہیں، جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جو نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار ہیں، جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر اگر ہم اپنی دوستیاں رکھتے ہیں تو یہ قیامت کے دن دوستیاں ہمارے کام آئیں گی۔ اب اس کے بعد مزید جو بت پرست کہیں گے کہ اے کاش کہ دنیا کی طرف ایک مرتبہ لوٹ کے جانا مل جائے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں، ہم بھی مومن ہو جائیں۔ لیکن قیامت کے دن لوٹ کر دنیا میں واپس آنا نہیں ہوگا. یہ حسرت جیسے مشرکوں اور کافروں کو ہوگی کہ دنیا کے اندر لوٹ کے چلے جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, مومن ہو جائیں گے. اسی طرح گناہ گاروں کو بھی ہوگی, گناہ گار بھی کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر لوٹ کے جانا مل جائے تو ہم بھی نیک ہو جائیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں. یہ گناہ گار لوگ بھی قیامت کے دن حسرت کا اظہار کریں گے. تو الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں, ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم زندہ ہیں, اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم زندہ ہیں. ابھی ہمارے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا, نمازوں کا, اللہ کی یاد کا, اللہ کی محبت کا, قرآن کی تلاوت کا, نیک اجتماع میں جانے کا, نیکی کا کام کرنے کا, دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہے, تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ختم ہو جائے, مراد یہ کہ موت آئے گی تو موقع ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین, بے شک اس میں جو یہ بیان ہوا اوپر آیتوں میں بیان ہوا, اس مذکورہ بیان میں ضرور نشانی ہے, عبرت کی نشانی ہے کہ دنیا کے اندر سمجھ جاؤ کہ دنیا میں نیکیاں کرنی ہے, قیامت کے دن حسرت اور پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے, اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے. اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے آخر کے اندر یہ باتیں سب بیان کی گئیں. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے, اور سیاق و سباق کیا ہے وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ اصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید مضبوط کرنا, آپ کو مزید ہمت دلانا, حوصلہ دینا, تسلی دینا, کفار جو تنگ کرتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر مزید جو ہے آپ کو کھڑا کرنا, کہ نبیوں کی رسولوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی آئی ہے, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. 950 سال, 50 سال کم, 1000 سال تک تبلیغ کی, اس کے باوجود بھی صرف جو ہے گنتی کے 40-42 یا 70-72 اتنے افراد مسلمان ہوئے تھے, باقی قوم مسلمان نہ ہوئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے, ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون. نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں, بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت والا رسول ہوں, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, صرف نوح علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے رسولوں کو جھٹلایا کہ سب ہی توحید کے ماننے والے, تو اگر ایک کو یہ کہیں کہ تم توحید کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہو تو سارے نبی وہی کہہ رہے ہیں, تو سب کو جھٹلانا ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا, بڑے خوبصورت انداز میں ان کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو, اور یہ دیکھو کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اس کے اندر, میں تم سے پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں کہ تم سے پیسہ مانگو تو تم بولو کہ بھئی یہ تو اپنے پیسے کی خاطر جو ہے وہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے اور یہ مال چاہتا ہے, تو میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا, میرا اجر تو رب العالمین کے حوالے ہے, رب العالمین مجھے اجر دے گا, لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قوم نے کیا جواب دیا, قوم نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی تو صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا, کیونکہ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بیچارے غریب, اور چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے، کوئی جو ہے جن کی معاشرے کے اندر کوئی بہت زیادہ عزت نہیں تھی، اس طرح کے سادے لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو قوم نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تم پہ ایمان لائیں، تمہاری پیروی ہے، ہماری قوم کے گھٹیا گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بات مانی ہے، ہم کیا ان کے ساتھ لگ کے تمہارے پیچھے چلیں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال وما علمی بما کانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین۔ نوح نے فرمایا، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، جو تم کہتے ہیں نا یہ گھٹیا کام کرتے ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا۔ نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہاں پر علماء نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ کافروں نے جو یہ کہا تھا کہ اے نوح تمہاری پیروی کرنے والے تو ہماری قوم کے گھٹیا سے لوگ ہیں، ایک تو اس معنی میں تھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، ان کی نہ کوئی رائے، نہ عقل، نہ سمجھ، نہ سوچ، جو پیسے والے ہیں، قوم کے سردار ہیں، انہوں نے تو تمہاری بات مانی نہیں۔ تو اس کے اعتبار سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ معمولی کام کرتے ہیں، یہ معمولی لوگ ہیں یا کیا ہے، یہ ایمان لائے ان کا حساب اللہ پر ہے، دنیا کے چھوٹے کاموں سے آخرت میں فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ چھوٹے کام کرتے ہیں یا بڑے کام کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کا حساب اللہ کے ذمے۔ اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ کافروں نے اصل میں یہ کہا تھا کہ اے نوح یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ بھی کوئی دل سے ایمان نہیں لائے، یہ بھی اوپر اوپر سے تمہاری بات ماننے والے ہیں اور بس، آگے ان کا اور دل سے یہ بھی مومن نہیں ہے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے دل میں کیا ہے اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں ظاہر پہ حکم لگاؤں، کیونکہ اسلام کا جو حکم ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ظاہر پہ لگایا جاتا ہے، تو جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ جانے اور اللہ اس کا حساب لے گا، جو ان کا ظاہر ہے میں اس کے مطابق ان کو مومن سمجھتا ہوں اور مومنوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے میں وہ سلوک ان سے کرتا ہوں، لہذا تمہاری خاطر ان غریب مسلمانوں کو میں اپنے سے دور نہیں کروں گا، میرا کام ڈر سنانا ہے، ماننا ہے تو تمہارا کام، نہیں ماننا تو تمہارا کام۔ یہاں جو بات ارشاد فرمائی یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی کہ اللہ کے نبیوں پر جو لوگ ایمان لائے ان میں اکثریت ہمیشہ غریبوں کی ہوتی تھی، جو سادہ لوگ تھے، غریب تھے، معاشرے کے پسے ہوئے تھے، جنہیں معاشرے میں کوئی بہت زیادہ عزت کا مقام نہیں تھا، اکثریت وہ تھی، اور جو مشرک اور کافر مد مقابل ہوتے تھے وہ پیسے والے، سردار اور قوم کے بڑے معزز لوگ ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک بڑی حیثیت تھی، تاجر تھے اور آپ کا ایک نام تھا، اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے جن کا نام تھا، لیکن حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ وہی تھے کہ جن کا معاشرے میں کوئی نمایاں مقام نہیں تھا اور کفار معاذ اللہ انہیں گھٹیا سمجھتے تھے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم تمہاری بات تب سنیں گے جب ان کو پہلے ہٹاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس پر متنبع اور مطلع فرماتا رہا کہ جو ایمان والا ہے، ہاں وہ غریب ہے، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، دوسری طرف ایک بندہ کھربوں روپے کا مالک ہے کافر، اور ایک طرف خواہ وہ بیچارہ وہ ٹھیلا لگاتا ہے، وہ سبزی بیچتا ہے، وہ جناب وہ موچی ہے، وہ جوتے گانٹتا ہے، اگر ایمان والا ہے تو واللہ باللہ تعالیٰ یہ ایمان والا غریب، فقیر، مسکین، چند روپے دن میں کمانے والا اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی کافر سے زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا نقطہ نظر بھی چینج ہو چکا ہے کہ دنیاوی عزت اور دنیاوی عزت کا معیار جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے، پرلے درجے کا رشوت خور، حرام خور، سود خور اور ڈکیت اور چور جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑے مسند کے اوپر بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے محکمے ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا، لیکن نام لفظ بولنے تو سمجھ آ جاتی کہ کیا مراد، کون مراد ہو سکتے ہیں، رشوت ہے، رشوت جو محکمے لینے والے ہیں، میرے خیال میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون کون سے محکمے رشوت لینے میں بدنام ہیں، اس محکمے کے جو بڑے افسران ہیں، کتنی عزت ہے معاشرے میں؟ بڑی عزت ہے جناب، جائیں گے بڑی دہشت ہوگی، لوگ ہٹیں گے، ہٹو بچو، پیچھے ہو جاؤ، سیکورٹی پروٹوکول یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن پیسہ کیا ان کے پاس؟ حرام کا، رشوت کا، ظلم کا، غصب کا، معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا، بدکاری کے اڈے چلانے کا ان کے پاس پیسہ ہے. یہ لوگ معاشرے میں معزز ہیں. اور وہ جو پانچ وقت کا نمازی ہے، خدا کا خوف رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا، خدا رسول کا نام لینے والا، لیکن غریب ہے، گھر میں اس کے بیچارہ سائیکل پہ آتا جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کی عزت نہیں. تو خود ہم نے اپنے معاشرے میں سٹینڈرڈ وہ بنایا ہوا ہے جو کافروں کے اندر ہے. مومنوں کے درمیان تو عزت کا جو معیار ہے تقوی ہونا چاہیے، کہ اللہ کی بارگاہ میں اصل معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا کیا کہتے تھے؟ ان کو بولتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال. سبحان اللہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب، مساکین میں پیسے نہیں ہیں، شکل و صورت بھی جو ہے وہ حبشیوں والی، اس اعتبار سے دنیاوی معیارات جو ہیں ان کے اعتبار سے خوبیاں نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام، سچے عاشق، سچے خادم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زندگی گزارنے والے، ایمان مضبوط، ایمان پختہ، عشق اور محبت پختہ تھی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے آقا بلال. یہ ہے جو اللہ کے نزدیک معیار ہے، جس معیار کو حقیقتاً صحابہ اکرام سمجھتے تھے اور اسے اختیار کرتے تھے. کاش کے ہمارے دلوں کے اندر بھی پیسے کی وجہ سے، کسی کے لباس اور گاڑیوں کی وجہ سے اس کی عزت نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں جو عزت ہو وہ اس کے دین داری، اس کے خوف خدا اور اس کے تقوی کی وجہ سے ہو. رشوت خوروں، حرام خوروں، غاصبوں، چوروں، ڈکیتوں، لٹیروں، ان لوگوں کی عزت نہ ہو جو قوم کا پیسہ کھا کے، لوٹ مار کر کے، قوم کا پیسہ جو ہے وہ ان کا خون چوس کے، جو جناب پلے بڑے اور بڑے بڑے بنگلوں اور محلوں کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کرتے ہیں اور ذاتی ان کے جہاز ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. دنیا کے اندر چلیں، ان کے جو ہے وہ دسترخوان پہ ہڈیاں چوسنے والے اور بوٹیاں کھانے والے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت نہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں تمہاری خاطر لوگوں، غریب مسلمانوں کو خود سے دور نہیں کروں گا، میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قوم نے کہا اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قوم نے کہا نوح، تم ہمارے بتوں کو مسلسل برا کہتے ہو، باطل کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، جھوٹے معبود کہتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے. معاذ اللہ، یہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا. اب قوم تو پوری کی پوری، مسلمان بیچارے 40-42 اور ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام. تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ ان کا اصل توقع تو اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ 40 بندے ہیں یا 40,000 بندے ہیں، وہ اسے بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے، ان کافروں سے نجات عطا کر دے. نوح علیہ السلام نے جب دعا کر دی کہ اے اللہ قوم نے مجھے جھٹلایا، فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثم اغرقنا بعض الباقين ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. طوفان آیا، نوح اور ان کے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو اور اس کے علاوہ جو اور جانور بھی تھے، انہیں ایک بھری ہوئی کشتی، ایک کشتی میں سوار کیا، بھری ہوئی کشتی تھی، اس میں سوار کر کے ہم نے ان کو طوفان سے بچا لیا. اور بقیہ کا کیا ہوا؟ فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا انہیں. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کے ساتھ معاملہ کیا. نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح کشتی بنا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کافر اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی ادھر تو کوئی دریا ہی نہیں ہے، کشتی کیا جنگلوں میں چلاؤ گے کیا؟ تو نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، زمین میں پانی اگلا، آسمان سے بارش برسی. اب وہی کشتی جو خشک زمین پہ پڑی ہوئی تھی پانی کے اندر اوپر آنا شروع ہو گئی، اور کافر اس کے اندر پانی کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو گئے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا. وہی پیغام جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، وہی پیغام حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، مجھے خدا نے رسول بنایا ہے، میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں، امانت والا ہوں، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور میرے اخلاص کو دیکھو کہ میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس تبلیغ سے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں تم سے کوئی ذاتی مفاد نہیں مانگ رہا کہ تم سے میں پیسے مانگتا ہوں، اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری خیر خواہی اور بھلے کے لیے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں. اب اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی جو ان کی کچھ غلطیاں تھیں اور کچھ ان کی جو خصوصیات تھیں انہیں بیان فرمایا. فرمایا اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ کیا مطلب؟ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستوں میں سائڈوں پر یہ بلند بیٹھنے کی جگہ بناتے تھے، اور ان بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. گزرا چھیڑا اسے، کسی پہ کوئی چیز پھینک دی، کوئی جملہ بول دیا، تو راستہ گزرنے والے بیچارے بڑے تنگ تھے. اب شرافہ گزرتے، شرافہ سے مراد یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جو شریر نہیں ہے، اور اس اعتبار سے بیچارے جو راہ گزر ہوتے تھے، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں تنگ کرتے، چھیڑتے. یہ ان کی شیطانیت کا ایک طریقہ تھا. اور یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کم نہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے یوں کہہ لے کہ جن کی طبیعت کے اندر کچھ شیطانیت اور کچھ دندگی ہوتی ہے، کہ دوسروں کو تنگ کرنا، ایسا پہنچانا، دکھ پہنچانا، چھیڑنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، مسخری کرنا، یہ ان کی نیچر کے اندر داخل ہوتا ہے. راستے میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکی گزرے گی اسے چھیڑیں گے، عورتیں گزریں گی اس پہ آواز کس دیں گے، شریف آدمی گزرے گا اس کی پگڑی اچھال دیں گے. تو یہ جو مذاق اڑانے کا صورت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اصل میں کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ گزرنے والے کو تنگ کرے، چھیڑے، مذاق اڑائے، مسخری کرے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر صراحتاً ان چیزوں سے منع کیا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، دکھ نہ پہنچاؤ، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. راستوں کے حقوق جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے، اس کے اندر بنیادی حق یہ ہے کہ راستہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، انہیں تنگی نہ ہو، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہاں پر اس قوم کا، جو قوم عاد تھی، اس کا ایک تو گناہ اور برا عمل یہ تھا کہ راہ گیروں کا مذاق اڑاتے تھے. مزید ہود علیہ السلام نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. جو قومیں ہود تھی یہ بڑے مضبوط قسم کے محل بناتی تھی. تو فرمایا کہ یہ تم مضبوط محل بناتے ہو, خوبی ٹھیک اپنی جگہ کے محل بناتے ہو, لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے؟ مرنا نہیں, مرنا تو ہے تمہیں. تو یہ ایک اور تنبیہ. اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو, کہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو بڑا ایذا دیتے ہو, دکھ پہنچاتے ہو اسے. اب یہ ساری باتیں ان کی جو برائیاں اور غلطیاں تھیں وہ بیان کرتے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ, أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ارشاد فرمایا اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے, یعنی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے, تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا مدد کی. کیا فرمایا؟ کہ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی, تمہیں جانور مویشی عطا فرمائے, تمہیں اولادیں عطا فرمائیں, اور باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی. فرمایا کہ اللہ کے یہ احسانات ہیں, لیکن تم مانتے نہیں تو کیا ہے؟ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اگر تم نہیں مانو گے, نافرمانیوں میں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں, شرک میں, کفر میں لگے رہو گے, تو مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نہ آ جائے. قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے آگے جو جواب دیا وہ شاید اسی طرح کا جواب ہے جیسے آج کے بھی ہمارے کچھ لوگ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں. کیا کہا؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. قوم نے جواب میں کہا ہمارے اوپر تو برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں. مراد یہ کہ ہم نے نہیں ماننا, آپ نصیحت کرنی یا کریں, نہیں کرنی نہ کریں, ہمارے لیے سب برابر ہے. اور یہ جو عذاب کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو, قوم کہہ رہی ہے کہ اے ہود علیہ السلام جو تم عذاب کا ڈراتے ہو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین. یہ جس کا تم ڈراوا دے رہے ہو یہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں, یہ جھوٹ ہے سب. کوئی ایسا کچھ نہیں عذاب آئے گا, کوئی اللہ نہیں, کوئی اللہ کا عذاب نہیں, کچھ نہیں ایسا ہوگا, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. وما نحن بمعذبین, ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. جب قوم نے پھر ایسا کھلم کھلا جھٹلایا اور وہ بھی اللہ کے رسول کو, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو انہوں نے, قوم نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے قوم کو ہلاک کر دیا, بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے, اور لوگوں میں اکثر مسلمان نہ تھے, اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. فرمایا کہ قوم کو تو بڑا سمجھا دیا تھا, جب نہیں مانے اور میرے رسول کو جھٹلایا, میرے پیارے کو جھٹلایا, تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ, تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ہلاک کر دیا انہیں. اور فرمایا کہ اس ہلاک کر دینے میں بہت بڑی نشانی ہے عبرت کی, جس نے عبرت حاصل کرنی ہو, اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے, وہ تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت سن کر ماننے والوں اور عبرت حاصل کرنے والوں میں داخل فرمائے, ان میں شامل نہ فرمائے جو نصیحت سن کے کان بند کر لیتے ہیں اور نصیحت کو مانتے نہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.